نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اپنا مددگار نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. موضوع سامعین سورۃ التوبہ کی یہ دو آیات یعنی آیت نمبر 23 اور 24 جنہیں ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا یہ آیات مجھ سے اور آپ سے کچھ سوال کر رہی ہیں. وہ سوال کیا ہے کہ ہم ایمان لا کر اگر والذین آمنوا اشد حبا للہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے اس دعوی ایمان میں سچے ہیں جب اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے یا اللہ کے دین کی خاطر ہمیں ان محبتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. محبت تو قربانی مانگتی ہے لیکن اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے دین کی محبت ہم سے کچھ محبتوں کی قربانی مانگتی ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم نہ تم بناؤ اپنے آبا و اجداد کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں باپ دادا کے بہن بھائیوں کے لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا. اولیاء ان کو کہا گیا نا ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ. خون کا رشتہ اپنی جگہ لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کو اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے یہی لوگ پھر ظالم ہیں. اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا. اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں. انہوں نے اپنی پرائیورٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے. ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا, اسی کے لیے کام کرے گا, اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا. کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا. کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش, توجہ, محنت, قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے, جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو, یا دنیاوی تعلقات کو, یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے, اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے, تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے, دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے, یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے, جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے, یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے, تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا, کن لوگوں سے تعلق رکھے گا, جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو, وہ کن کے پاس جائے گا, کن کو اپنے پاس بلائے گا. ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے, لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے, اپنا سوچئے. ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں, اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے. انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے, یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں, ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں. جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے, یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے, پھر ان کے تعلقات, ان کی دلچسپیاں, ان کی توجہات, ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی, تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. یہ تو ایک معیار ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے, پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے, دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے, اس کی ساری سوچ, اس کی دلچسپیاں, اس کی جد و جہد, بھاگ دوڑ, اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے, فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے, وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے, جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے, پھر اس کی ساری دلچسپیاں, محبتیں, جذبات, اس کے اوقات, اس کے مشاغل, ہابیز, اس کا انٹلیکٹ, اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے, جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے, اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے, یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے, وہ اس کا بزنس ہے. وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے, اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے, اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے, تعلق رکھتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا, آباءکم و اخوانکم. یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے، ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے، وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، یعنی قدرتی طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائیں گی. دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی، ترجیح نہیں ہوگی. اور ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے. قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها اور مال جن کو تم نے کمایا، و تجارت اور تجارت بزنس، تخشون کسادہا جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، و مساکن تردونہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، عہد توڑنے والے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمے پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے. آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی. جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے. اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا. ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے. مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، عشرہ دس کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان جس عام طور پر قریبی قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جسے بیٹا بیٹی دادا چچا پھپھیاں کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں. وہ اموال اکترفتموہا، اور مال جن کو تم نے کمایا. وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں. اموال اکترفتموہا، وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا، جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی، اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک طرح کے مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی. اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترف تموہا کا لفظ بھی آیا. بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو. وہ تجارتن، اور تجارت تخشون کسادہا، جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے؟ خصوصاً تجارت کے خراب ہونے کا، یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا، جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا. یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ وہ مساکنوں، اور گھر، تردونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے، ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا. اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو. اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، بچوں کے بیچ میں ہوں، بہن بھائی ملنے کو آ گئے، خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بزنس کے دوران، یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ، مال اور تجارت، مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں. اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی. ورسولہ، اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. مثلا ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا، واللہ، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور اس کے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وجہاد فی سبیلہ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی. تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں. یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال، روزے بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور کیا کرنا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو، اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو وہ الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے کہ گھر کا سکون آرام برباد کر کے تم روز نکل جاتی ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، کتنی دنیا بن گئی ہے تمہاری؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے، وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو نیکی کہتا ہے وہ؟ اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ سارے ایمان کے تقاضے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، بس پکے مومن ہو گئے، ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں، کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو. جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری، مکہ بھی اور مدینہ بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی، لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں. ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ اصل میں ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے نا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے، دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا تو بیٹھ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
جهاد كيسے كيسے ہوتا ہے، کس کس چیز کا ہوتا ہے، اور ماضی میں جن لوگوں نے، یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے، عورتوں نے، مردوں نے، ہر ایک نے جہاد کیا، اور شکلیں مختلف تھیں لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا. سورۃ التوبہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں اور پھر ان کے آگے فالوورز میں. ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا، اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب خوب محنت کی اور کوشش کی، اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر، یعنی دفاع میں بھی اور نظریات دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں. ربیعہ الرائی، ربیعہ ان کا نام تھا، یہ ربیعہ عربی میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابو عثمان کنیت تھی، باپ کا نام فروخ تھا. غلام کے گھر میں ربیعہ پیدا ہوئے تھے، یعنی غلام کے بچے تھے، لیکن آگے چل کر علم کے تاجدار بنے. ان کے باپ جو تھے وہ غلام تھے، فروخ. ربیعہ ائمہ تابعین میں سے تھے، امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے ربیعہ الرائے کہلاتے تھے، یعنی جن کی رائے کو بہت اہمیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خراسان کی مہم میں جانا پڑا. مسلمان خراسان کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے. کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ وہ پورے 27 سال وطن واپس نہ آ سکے. ایک دو سال نہیں، 27 ایئرز تک واپس نہ آ سکے. ربیعہ کی والدہ بہت عقل مند اور عاقبت اندیش خاتون تھی. ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا. شوہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت دلائی. شوہر کا کل اندوختہ، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ 30,000 اشرفیاں تھیں. سب کچھ ربیعہ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا، مال کا جہاد ہے. اور خود شوہر کے بغیر اتنے سال رہتی ہیں، نفس کا جہاد ہے. اور شوہر خراسان کی مہم پر گئے ہیں، ان کا جنگی جہاد ہے. ربیعہ بہت ذہین اور علم کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کر لی اور جوانی کے آغاز میں ہی وہ تمام علوم میں ماہر ہو گئے. 26 سے 27 ایئرز کی عمر میں ان کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. 27 سال کے بعد ان کے والد گھر واپس آئے. گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف. ربیعہ باہر نکلے تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت برہم ہوئے. کہا، دشمن خدا تو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے. فروخ نے جواب دیا، دشمن خدا تو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے. یعنی وہ محاورے میں کہتے دشمن خدا. یہ شور سن کر پڑوس کے آدمی جمع ہو گئے. دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ربیعہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا. فروخ کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے. اتنے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے. فروخ سے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیے. اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنی فلاں کا غلام ہوں، میرا نام فروخ ہے، یہ میرا گھر ہے. ان کی آواز سن کر بیوی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹے سے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں. شوہر کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے. یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے. یہ ایک عورت کی گواہی بھی تھی. گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے اندوختے کے متعلق پوچھا، یعنی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. کہا کہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں. بیوی کل پیسے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر چکی تھی. جواب دیا، ابھی ایسی جلدی کیا ہے، پیسہ حفاظت سے دفن کیا ہوا ہے، اطمینان سے نکالوں گی. اس وقت ربیعہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی. مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم تھا جس میں مدینہ کے بڑے بڑے ائمہ، علماء، اشراف شریک ہوتے تھے. ربیعہ معمول کے مطابق وقت پہ مسجد چلے گئے. ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا، ذرا جلدی سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ. فروخ مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. امام مالک، حسن بن زید، ابن ابو علی، مساحقی وغیرہ، مدینہ کے شرفا، اکابر حلقہ درس میں شریک ہیں. امام مالک طالب علم ہے ابھی. فروخ یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے. لوگوں نے راستہ دے دیا، یعنی اتنا رش تھا کہ وہ راستہ نہیں ملتا تھا. لوگوں سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروخ. یہ سن کر غفور مسرت میں بول اٹھے، خدا نے میرے لڑکے کو یہ رتبہ عطا کیا. اور گھر جا کر بیوی سے کہا، میں نے تمہارے لڑکے کو ایسے رتبے پہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب علم فقیہ کو نہیں دیکھا. شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، بیٹے کی یہ عظمت، یہ 30,000 اشرفیاں؟ فروخ نے جواب دیا، خدا کی قسم بیٹے کی عظمت و شان. بیوی نے کہا، پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کی. فروخ نے کہا، خدا کی قسم دولت ٹھکانے لگی. اصل جگہ پر پہنچ گئی. اب یہ تین مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہے؟ مال بھی انوالو ہے, نفس بھی انوالو ہے, اور جنگ والا جہاد بھی ہے, علم والا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد. اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے یا تمہارا کم ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں, اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے صرف تعزیت کرتا رہے, یہ کون سا جہاد ہے, تمہارے میاں 27 سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے. اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی کہ وہ خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو, ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا, تم کما کے لاؤ میرے لیے. یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی, زیور بنواتی, پہنتی. یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے.